السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہے ہیں، 26 پارے کا مطالعہ اس وقت جاری ہے، اور سورہ حجرات میں جیسے عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کی ملی سطح، ریاستی سطح کے حوالے سے بڑے اہم احکامات عطا کیے گئے، اور ان کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی بہت قیمتی ہدایات عطا کی گئی ہیں. گزشتہ آیات میں جو تذکرہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کے تعلق سے بھی، اور یہ کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوقات کا خیال رکھا جائے، اس پر تفصیلی کلام ہوا. اس کے ذیل میں ہم نے یہ بھی جانا جو مفسرین نے بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ کے جو دینی ذمہ داریوں پر فائز ہوں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات پر فائز ہوں، خاص طور پر ان کے بھی اوقات کا، مصروفیات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ان کے اگر کاموں میں ہم خامخواہ خلل واقع کریں گے تو اس سے اجتماعیت کا، اجتماعی سطح پر لوگوں کا نقصان ہوگا. اور پھر یہ تذکرہ بھی آیا کہ بہرحال عمومی اعتبار سے بھی لوگوں کے آرام کا خیال رکھنا، لوگوں کی مصروفیات کا خیال رکھنا، بے وقت ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا، بے وقت ان کے گھر پر پہنچ جانا، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اب جو کلام آ رہا ہے اس میں افواہوں کی روک تھام کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے، اور بلا تحقیق باتوں کو آگے بڑھا دینا اس سے بڑا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے. تو افواہوں کی روک تھام کا معاملہ اور بلا تحقیق خبروں کو، باتوں کو آگے پہنچا دیا جائے، اس سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جا رہی جو اگلی آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یہ گویا مسلمانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں انہیں انتشار سے بچانے کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے، اور کسی کے خلاف غلط فہمی میں کوئی قدم اٹھا کر اس کو نقصان پہنچا دیا جائے اور خود کل شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے بچنے کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی عطا ہو رہی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے جس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبئن، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ام تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے. فرمایا جا رہا ہے دیکھو ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑ جائے، شرمندگی اٹھانی پڑ جائے. یہ رہنمائی اس مقام پر عطا کی گئی. تفاصیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک واقعے کا ذکر ہے، وہ واقعہ خصوصی بھی ہے لیکن تعلیم یہاں پر عمومی عطا کی جا رہی ہے. اس واقعے کی تفصیل کے مطابق کسی علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ داری دی کہ وہاں کے لوگوں سے جا کر زکات وصول کی جائے. تفصیل کے مطابق وہاں ان صاحب کے کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ماضی کے معاملات تھے کہ کوئی ناراضگی یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اور بہرحال وہ تو بڑی نیک نیتی سے ان کے استقبال کے لیے کہ بھائی ایک صاحب آ رہے ہیں وہ باہر نکل آئے، یہ آگے سے سمجھ بیٹھے کہ میرے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں, واپس لوٹ گئے اور کہا کہ بھائی وہاں تو لوگ جو ہے باہر نکل آئے ہیں اور ان کا کوئی اقدام کا ارادہ ہے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تحقیق کروائی تو پتا چلا کہ بات ایسی نہیں ہے. نہ واقعے کی تفصیل مزید آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, نہ کون صاحب تھے ان کا نام بیان کر رہے ہیں, وہ تفاصیل میں پڑھ لیجئے گا. البتہ اس کے ذیل میں اہل علم نے تفصیلی بیان فرمائی, اہم خبر اگر پہنچے, اہم خبر اگر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق ضرور کر لی جائے. ہر خبر کی تحقیق نہیں کی جائے گی, ہر خبر کی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بھائی گاڑی پہنچ گئی ہے, پہنچ گئی, فون پہ کسی نے اطلاع دے دی, بس ٹھیک ہے, بات مان لی جائے گی, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. تو عام معاملات میں چھوٹی بات ہوتی ہے, بڑا اہم معاملہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی خبر آ رہی ہے, کوئی انفارمیشن آ رہی ہے, کوئی میسج بھی آ گیا ہے تو آدمی اعتبار کر لے. لیکن اہم خبریں جو اجتماعیت سے متعلق ہو, اور خاص طور پر جب نبی اکرم علیہ السلام کے عہد مبارک میں کفار کے ساتھ ایک کشاکش یا کشمکش کا بھی دور جاری ہے اور خبریں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ رہی ہیں, اگر یہاں افواہوں کو نہ روکا جائے تو لازماً کسی کے خلاف, کسی گروہ کے خلاف کوئی برا اقدام ہو جائے گا نادانی میں, اور اس کے بعد نقصان اٹھانا پڑے گا, ندامت اٹھانی پڑے گی, شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو خاص اس تناظر میں ملی سطح پر اجتماعی معاملات میں جب کوئی جنگی حالات کا معاملہ ہے, دشمن سے نبرد آزما ہونے کی بات ہے, یا وہ اہم خبریں کہ جن کا ہمارے اجتماعی معاملات سے تعلق ہو, اس تعلق سے ضروری ہے کہ بغیر تحقیق کی خبر کو آگے نہ بڑھایا جائے. ماضی کی بات ہے, کراچی میں ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کا ہمیں موقع ملتا تھا, تو وہاں ایک خبر آ گئی کہ فلاں ایک پارٹی کے ایک صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے. اب وہ ایک انتشار پھیلا, گھروں سے بچوں کے فون آنے شروع ہو گئے, اور جناب وہ 2,500 طلبہ وہاں پہ پڑھتے ہوں اور ان میں سے 200 گاڑیاں بھی باہر نکل آئیں یکدم, تو اور ہر طرف سے آگے دوسری یونیورسٹی آ جائے, آگے تیسری یونیورسٹی آ جائے, جو بے ہنگم ٹریفک کا حال ہوا, 2-2.5 گھنٹے تک لوگ اس کے اندر پھنسے رہے. بعد میں تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ خبر جھوٹی تھی. اب یہ جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن ہے, اس سے شہروں کا نظام برباد ہوتا ہے, لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیوس پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو آج کل ہمارے میڈیا کا معاملہ ہے, ہر خبر کو اڑا دو اور خود بےچارے کبھی بیٹھ جاتے ہیں, امیچیور ہے نا, خود ان کا کہنا ہے بےچاروں کا, ابھی امیچیور نہیں ہے. ابھی ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں بےچارے اپنے بچپنے سے گزر رہے ہیں. لاہور میں ہوا کریکرز کے وہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے کے پھٹے, جناب لاہور پہ اٹیک ہو گیا, لاہور انڈر اٹیک, دھماکے ہو گئے اور شولے اٹھ رہے ہیں. چنگاری کو کیا کہہ رہے ہیں, شولے اٹھ رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ایک انتشار پیدا کر دیا گیا, اور رات کو 4 گھنٹے کے بعد سارے میڈیا والے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں بھائی کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا, یہ کیا بچپنا ہمارے اندر ابھی تک موجود ہے کہ تحقیق کرتے نہیں, پھلجڑی کو ہم دھماکہ کہہ کے پر ایک کیوس اور ایک انتشار پیدا کر دیتے ہیں. تو بہرحال ہمارا دین فطرت ہے اور وہ تعلیم عطا کرتا ہے جو بندوں کی بھلائی کی ہے. میں نے آپ کو یہ مثال جو دوسری تھی وہ ان لوگوں کی جو خود خبریں نشر کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اہم خبر اگر ہو تو بغیر تحقیق اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی, بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ایک سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے نشر کر دے. اب یہ آج کل بہت چل رہا ہے موبائل فون پر, جو لوگ تو بچے ہوئے اسمارٹ فون سے خاصے عافیت کے اندر, مگر جن کے کام کاج اس کے ساتھ وابستہ ہے, جن کے تعلیم کا معاملہ ان کے ساتھ وابستہ ہے, جن کو اجتماعی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے, ان کی مجبوری ہے کہ ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اب ایک چیز چلتی ہے جناب, وہ 10 سال پرانی چل رہی ہے, آج دوبارہ کسی نے فارورڈ کر دیا. کیا فارورڈ کر دیا, انتہائی ادب سے میں عرض کروں, ایک معاذ اللہ کوشش کی گئی یہود کی طرف سے کہ معاذ اللہ قرآن حکیم کے انداز پر کچھ متن تیار کیا جائے اور اس کو مسلمانوں میں نشر کیا جائے, اس کا نام رکھا الفرقان. یہ کوئی 10 سال پرانی بات, مگر آپ کبھی محسوس کیجئے گا ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ جناب ایک نیا قرآن, جھوٹا معاذ اللہ قرآن کے نام پر ایک نئی کتاب, معاذ اللہ جھوٹی کتاب, وہ پروموٹ ہو گئی ہے. مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ اور مسلمانوں اپنے جذبات کا اظہار کرو, یہ کرو وہ کرو. آگے سے ان کو بتا دیں بھائی 10-15 سال پرانی بات ہو چکی ہے, ہر چیز کو آگے فارورڈ کر دینا, ہر چیز کو آگے فارورڈ کر دینا, ہر چیز کو آگے فارورڈ کر دینا, اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. ابھی ہوا جناب, وہ انڈیا کا کوئی اسکول تھا اور وقت اس انڈیا کے کسی اسکول میں کتاب پڑھائی جا رہی تھی, ظاہری بات ہے ہندوؤں کا اسکول تھا, ہندوؤں نے چھاپی تھی, ہندو پبلشر ہوگا. اس میں ایک یہ تھا کہ نوائز پولوشن, آواز کی جو آلودگی ہوتی جناب ہارن سے بھی ہوتی ہے, اس سے بھی ہوتی ہے, اس سے بھی ہوتی ہے. ان میں سے کسی ظالم نے معاف اللہ مسجد کی تصویر بھی بنا دی کہ بھائی یہاں سے بھی آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں. اب یہ ہوا تو انڈیا کے اندر, کیا ہوا کسی ہندو پبلشر نے, وہاں سے اٹھا کر جناب کراچی کی ایک بڑی چین, میں کوئی حمایت نہیں کر رہا, میں اس اسکول کی چین کی کوئی حمایت نہیں کر, وہ جناب اس اسکول کے اندر یہ کتاب پڑھائی جا رہی, مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ اور ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی جائے اور جذبات کا اظہار کیا جائے. اور تھوڑی دیر کے بعد کیا بات ہے, اللہ کے بندے تحقیق تو کرو, کچھ تھا تو اس اسکول میں جا کے چیک کر لیتے تمہاری پڑھائی جا رہی تو ذرا دکھا دوں, ایسا تو نہیں کہ یہ تمہارے پڑھائے جا رہا ہوں, اور اگر ایسا ہے تو پھر کاروائی کی جائے جو بھی مناسب انداز ہو. پتا چلا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہ صاحب وہ انڈیا کے کسی ہندو پبلشر کی کتاب تھی جو انڈیا میں کہیں پڑھائی جا رہی ہوگی, تھوک دیا یہاں کسی اسکول والے کے خلاف. اب یہ ہوتا ہے نا جس کو پروفیشنل رائیولری بھی کہا جاتا ہے, جس کو ایک پروفیشنل کمپٹیشن کے اندر دوسرے کے خلاف کوئی حرکت کرنا کہا جاتا ہے, اور خبر اس کو نشر کر دیا, برباد کر دیا انتہائی. یعنی یہ باتیں کہاں تک جاتی ہیں, اگلی بات کہتے ہوئے تھوڑی جھجک تو ہے لیکن بات کہاں تک جاتی ہیں. اگر شیطان کے حملوں کے لوگ شکار ہونا شروع ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن چل رہا ہے تو اپنے کمپٹیٹر کو بدنام کرنے کے لیے کیا کہاں تک چلے جاتے ہیں لوگ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کچھ بزرگوں کو شاید وہ بات یاد بھی ہو, پوری خبر بھی پورے کراچی میں پھیلی کہ ایک فیکٹری والے نے دوسری فیکٹری والے کے دروازے کے سامنے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن حکیم کے نسخوں کے کچھ حصے جو ہے وہ ڈلوا دیا, کیا لفظ استعمال کروں, اور فوراً خبر بھی نشر کرا دی, دیکھو جی ان کی فیکٹری کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی, فیکٹری جلا دی گئی. کسی نے تحقیق بھی کی, ہوا کس طرح تھا, یہ کیا کس نے تھا. تھوڑی دیر کے رک کر یہ تو سوچ لیتے, مسلمانوں کا علاقہ ہے نا, کوئی توقع کی جا سکتی ہے کسی مسلمان سے, جلا دی پوری فیکٹری. اور تو اس کو اللہ پوچھے گا کہ جس نے اللہ کے کلام کے اوراق کو اس طرح استعمال کیا ہے. لیکن انسان یہاں تک چلا جاتا ہے, لیکن جلانے والوں کو تحقیق بھی کی ہوگی اس کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں تک یہ طوفان جاتا ہے, یہاں تک یہ بربادی جاتی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اہم خبر, چھوٹی موٹی خبر ہو میسج آ کے کوئی ایشو نہیں, اہم خبریں اجتماعی معاملات سے متعلق, پھر کبھی جنگی حالات اور اہمیت اس کی بڑھ جائے گی. فتبینوا, قرآن کہتے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, ان تصیب قوم بجہالہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھو. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانی پڑ جائے. ہم اپنے لیے طے کر, اچھا گھروں کے اندر آ جائیں چھوٹی بات ہے لیکن بڑی بات ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے جی, ایک نے دوسرے کی لگا دی, لگائی بجھائی تو پرانے الفاظ ہے نا ہمارے, چگلی لگا دینا, تحقیق کوئی نہیں کی, بیوی نے آ کے شوہر کے کان بھر دیے تمہاری اما نے ایسا کیا اور ویسا کیا, اور شوہر نے کوئی تحقیق نہیں کی اور دوسرے کمرے میں جا کے اما کو سو سنا دی, معاذ اللہ بات آئی گئی ہوگی, ماں خاموش رہی. اس کے بعد بچوں کو یہ احساس ہوا کہ دادی کے ساتھ ابا نے یہ حرکت کر ڈالی, تو ذرا بڑے بیٹے اور بڑی بیٹے نے کہا ابا آپ نے کیا کر ڈالا, تو اما نے بھی آواز بلند کی تھی, اما نے یہ حرکت کی تھی, تو پھر دادی نے کچھ اما کو سمجھانے کی کوشش کی, اچھا بیٹا ایسا ہوا تھا اب کیا ہوگا جی, کیا ہوگا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اپنے کیے پہ ندامت تمہیں اٹھانی پڑے گی. میں نے صرف ایک مثال دی, آپ بھائیوں میں دیکھ لیں, دوستوں میں دیکھ لیں, شوہر بیوی کے درمیان دیکھ لیں, پڑوسیوں کے درمیان دیکھ لیں, کلیگس کے درمیان, ساتھ کام کرنے والے ہوتے ان کے درمیان دیکھ لیں, اور مجھے اجازت دیجئے آپ مساجد میں دیکھ لیں, کبھی کبھی ایک دوسرے کے خلاف, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ شیطان ہے جو دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے. ایو کہ آپ بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو. تو بھائی کبھی کسی کی نیگیٹو بات, کوئی منفی بات اگر علم میں آئی تو پہلے تو قرآن کہتا ہے دلیل مانگو اس سے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی, سورہ نور کا مشہور واقعہ ہے, واقعہ عفق کے حوالے سے. اب عائشہ رضی اللہ, قرآن کہتا ہے تم نے یہ کیوں نہ کہا, سبحانک ہذا بہتان عظیم, اللہ تو پاک ہے, تو بڑا بہتان لگایا گیا ہے, بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے, اور اگر کوئی تہمت لگا رہے تو قرآن کہتا ہے لاؤ پہلے دلیل تو پیش کرو, گواہ تو پیش کرو چار اس کے, اگر زنا کی تہمت لگائی جا رہی تو قرآن تو کہتا ہے تمہارا انداز کیا ہو, تمہارے بھائی بہن کے بارے میں تمہارا گمان اچھا گمان ہونا چاہیے. اگر کوئی الزام لگ رہا ہے تو اس کی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے. بغیر دلیل بغیر ثبوت کسی کے بارے میں تم رائے قائم کر لو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے کیے پر ندامت تمہیں اٹھانا پڑے گی. یہ دو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہے, ایک اجتماعی معاملات, معاشرتی معاملات اور کبھی جنگی حالات والے معاملات, اور ایک ہمارے روزمرہ کے انفرادی عمومی گھروں کے معاملات. اس تعلق سے قرآن جو ہمیں ترغیب دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان معاملات میں ہم تحقیق کر لیا کریں, بغیر تحقیق بات کو آگے نہ بڑھایا جائے, خاص طور پر جب کسی کی ذات اور کردار کی بات آ رہی ہے اور اجتماعی معاملات کی بات آ رہی ہے. باقی اس میں اور تفصیلی احکامات ہیں, وہ آپ تفاصیل میں مطالعہ کریں. ایک ضمنی سی بات ہے, صرف ایک دلچسپی کا نقطہ, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بھی ہمیں عطا کر گئے, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی ہزار ہزار احادیث مبارکہ بھی عطا کر گئے. آج ہم پورے خصوص سے جس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعی نہیں وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو عطا فرمائے. البتہ احادیث کے معاملے میں بھی جان لیجئے, 14 صدیوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی وہ بھی دلائل کے ساتھ پہنچی. امت کے محدثین نے پوری پوری زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ارشادات منسوب ہیں ان کے حوالے سے جانچ پڑتال میں گزار دی. کیا مطلب؟ ایسے نہیں کہ جس نے جو کہا وہ حضور کے ارشاد کے طور پر قبول کر لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں, بلکہ وہ راوی کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث شریف کو نقل کرتے, ان راویوں کی زندگیوں کو کھنگالا گیا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کے ارشادات یا حضور علیہ السلام کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا یہ تو بہت بڑی ایک بات ہے ہمارے دین میں. کیوں؟ جیسے قرآن دلیل ہے ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور احکامات بھی دلیل ہے دین میں. چنانچہ ان کو صحیح دلائل کے ساتھ امت تک منتقل کیا جائے اور دلیل کی بنیاد پر کہا جائے کہ ہاں حضور علیہ السلام نے ایسے ارشاد فرمایا, اس پورے پروسیس کو امت کے محدثین نے ڈیولپ کیا ہے. ظاہری بات ہے ہم تو عام لوگ ہیں, میں بھی عام آدمی, بھائی سیدھی سی بات ہے, لیکن ہمارے اسلاف نے جو کام کیا وہ بڑا کام ہے. یعنی ایک ایک راوی حدیث اس کی زندگی کو کھنگالا گیا ہے, یہاں تک دیکھا گیا کہ جس راوی کا نام آ رہا ہے, ہم تو عام طور پر پڑھتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے ایسے ارشاد فرمایا. لیکن ابو ہریرہ سے بھی تو کسی نے سنا رضی اللہ عنہ, ان سے بھی تو کسی نے سنا. تو جب ہم احادیث کی بڑی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو جو ایک روایت پوری ملتی ہے ہمیں, سند جسے کہا جاتا ہے, جس میں چین آف نریٹرز آتی ہے, راویوں کے تمام نام آتے ہیں, امام بخاری تک پہنچتے پہنچتے کہیں تین کہیں چار نام آ جائیں گے اس کے اندر, اور ہم تک پہنچتے پہنچتے پوری امت کی چین آ جائے گی. تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, یہ تبع تابعین کا دور ہے جو محدثین کا دور کہلاتا ہے. اس دوران میں جو راوی ہیں ان کی زندگیوں کو کھنگالا گیا اور ایک علم باقاعدہ اس پر ڈیولپ ہوا جس کا نام ہے اسماء الرجال. اسماء الرجال کا مطلب کیا ہے؟ وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کو نقل کیا, ان کی زندگی کا پورا ڈیٹا. یہ تو آج ہم لوگوں کے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں کمپیوٹر کے تھرو اور سافٹ ویئر کے تھرو, ہمارے محدثین نے اس دور میں ڈیٹا جمع کیا ہے. آج وہ البتہ سافٹ ویئر کی صورت میں کمپیوٹر پر بھی آ چکا ہے الحمدللہ, اور ایک ایک راوی کی زندگی کو کھنگالا گیا ہے. حد سنے, نام عرض کروں گا میں آپ کے سامنے. ایک محدث سے پوچھا گیا کہ آپ کے ابالی صاحب کیسے, بہت مشہور ہیں, کہ ابا جان بہت اچھے آدمی, لیکن میرے ابا جھوٹ بولتے ہیں بھائی, میرے ابا کی بیان کردہ بات کو قبول نہ کرنا, میرے ابا جھوٹ بولتے ہیں. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ ابا کا ادب سلاخوں پر, مگر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات صحیح منتقل ہونی چاہیے امت کو, جھوٹے آدمی کی روایت قبول نہیں ہوگی. تو صاف صاف کہہ دیا ابا ابا ہے میرے, مگر میرے ابا جھوٹ بولا کرتے ہیں, اس لیے ابا کی بات کو قبول نہ کرنا. سمجھ آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں اسماء. اور یہ تو ایک, یہ دیکھ کا ایک چاول بھی نہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک چاول بھی نہیں اس کا. ایک بہت بڑے محدث ہیں, گزر رہے تھے ایک مقام سے, غالباً عمرے کے لیے جا رہے تھے, راستے میں جھک گئے تو ساتھیوں نے کہا اونٹ پر سواروں کے, آپ جھکے کیوں؟ کہا یہاں درخت ہوگا, اور نابینا ہو گئے تھے, وہ ذہن میں رکھیے نابینا ہو گئے تھے, تو جھک گئے. تو ساتھیوں نے پوچھا آپ کیوں جھکے, کہا یہاں درخت ہوگا, کہا یہاں تو درخت نہیں. تو کہتے بیٹا دو باتیں چیک کر لو, یا تو میرا حافظہ خراب ہو گیا ہے یا درخت یہاں سے کٹ گیا ہے, چیک کرواؤ. علاقے کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ ہاں کچھ عرصے پہلے درخت تک تھا, کچھ عرصے پہلے تک تھا, اب وہ کاٹ دیا گیا. اب وہ محدث کہتے پھر تو میری روایت قبول کرنا اس دور کی, لیکن اگر وہ میں غلط تھا یا غلط ہو جاتا تو اب میرا حافظہ کمزور پڑ گیا, میرے اس دور کی روایت کو قبول نہ کرنا. سمجھ رہے بھائی؟ ایسے 500,000 افراد, یہ تو غیر مسلم قبول کرتے ہیں. اسپنگر جرمن ایک فلاسفر ہے, وہ کہتا ہے کہ کم و بیش اس علم اسماء الرجال کے ذریعے مسلمانوں کے پاس 500,000 افراد کا ڈیٹا موجود ہے. وہ 500,000 افراد صدیوں کے ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روایات کو منتقل کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. ان کی زندگیوں کو کھنگالا ہے محدثین نے کہ بھائی ان کا کردار کیسا تھا, یہ قابل اعتماد تھے کہ نہیں, ان کی بیان کردہ بات اور روایت کو قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے. یہ ہے اسماء الرجال, جی علم جو مسلمانوں کے پاس الحمدللہ, اور یہ ہے ہمارے اسلاف کا کارنامہ. یہ ایسے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہم تک پہنچ گئی. پھر وہ علمی مباحث ہیں, وہ علماء کے درمیان کی بات ہے, احادیث کی گریڈیشن کی جاتی ہے, اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے, یہ صحیح درجے کی ہے, یہ حسن درجے کی ہے, یہ ضعیف درجے کی ہے, یہ تو ہے ہی موضوع یعنی من گھڑت, اس کو تو بالکل قبول نہ کیا جائے. یہ سارا علم ہے, سائنس آف حدیث جسے کہا جاتا ہے, علوم الاحادیث انہیں کہا جائے گا. اس میں بھی اس آیت پر عمل درآمد کیا گیا ہے. اب سنیے کیا, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو اور تمہیں اپنی اس عمل پر ندامت اٹھانی پڑ جائے. اس کے ذیل میں کہ کوئی خبر آ رہی ہے, اہم خبر آ رہی ہے, تو اس کو پرکھا جائے گا, لانے والے کے کردار کو دیکھا جائے گا, اور خبر ہو محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پرکھنے میں کتنی احتیاط کی جائے گی. ہمارے محدثین نے صدیوں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ہمیں تو حلوہ مل گیا, بخاری شریف میں یہ لکھا ہے, مسلم شریف میں یہ لکھا ہے, ایسے تھوڑی امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا ہے, ایسے تھوڑی امام مسلم نے احادیث کو جمع کیا, بھائی ترمذی میں یہ لکھا ہے, ابن ماجہ شریف میں وہ لکھا ہے, ایسے تھوڑی لکھا ہے بھائی. وہ جمع ہوا سب کچھ, اس پر درجات لگائے گئے, درجہ بندی کی گئی ہے, محدثین نے کام کیا ہے اور اسناد اس کی مرتب کی ہے, افراد کی زندگیوں کو کھنگالا. اس آیت پر حضور علیہ السلام کے ارشادات کو جمع کرنے کے حوالے سے بھی محدثین نے کام کیا ہے. بہرحال یہ بھی آپ تفاسیر میں کبھی پڑھے, اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے. یہ کوشش یہی ہے جمعے کی اس تقریر میں کہ مستقل قرآن کا مطالعہ ہو, جہاں تفصیلات زیادہ ہیں وہ ہم بیان کر دے بھائی, اس کو تفاسیر میں دیکھیں. ہمارا اپنا بھی شوق ہو قرآن حکیم کے مطالعے کا, قرآن حکیم کی تفاسیر کا, قرآن حکیم کی مجالس میں شرکت کا, تو انشاءاللہ اور ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کا ایک حصہ ابھی, باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اگلی آیت میں فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اگر اس جملے کو علیحدہ سے پڑھیں تو خاص اس کا پس منظر ہے, اور پھر ہمارے اعتبار سے بھی خاص پس منظر کیا ہے, حضور نبی اکرم علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں, حضور نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں, بہت سو کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی ہے, آپ کسی کے شوہر ہیں, آپ کسی کے والد ہیں, آپ کسی کے سسر ہیں, آپ کسی کے داماد ہیں, آپ کسی کے چچا ہیں, معاف کیجیے گا, آپ کسی کے کزن ہیں, معاف کیجیے گا, کوئی آپ کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی آپ کا چچا ہے, آپ کسی کے کزن ہیں, آپ کسی کے بھتیجے ہیں, آپ کسی کے پڑوسی ہیں, آپ کی اور کوئی رشتہ داری ہے. یہ بہت ساری جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی رشتہ داریاں ہیں یہ بجا ہیں, مگر ان سب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اصل حیثیت کیا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اعتبار سے کیا ہے, ہمارے اعتبار سے ایک سادہ بات تو سادہ جملے میں آگے جو بہت عظیم بات ہے, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑی ہستی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
تو ہم تذکرہ تو بہت سے لوگوں کا کرتے ہیں, اپنے والد محترم کا بھی کرتے, اپنے شیخ کا بھی کرتے, اپنے استاد کا بھی کرتے, اپنے پیر کا بھی کرتے, اپنے دوست کا بھی کرتے, اپنے ماضی کے اسکول کالج کے اساتذہ کا بھی کرتے, ہم کسی پولیٹیشین کا بھی کرتے, ہم کسی سیاستدان کا بھی کرتے, ہم کسی بگ شاٹ کا بھی کرتے, ہم کسی فلاں کا بھی کرتے. یہ جان رکھنا, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کیا مطلب؟ جب بات ان کی آئے تو ساری دنیا ایک طرف, اور ان کا مقام بلند سب سے بلند. بعد از خدا بزرگ ہوئی, قصہ مختصر. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ایک ٹرینڈ ہے جناب, دنیا کے اندر بڑے مشہور مشہور سپہ سالار گزرے, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بحیث سپہ سالار, بات کیجئے کوئی حرج نہیں, مگر کسی دنیا کے سپہ سالار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کرنے بیٹھ گئے. ان کی پہلی اور اولین حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول. جناب دنیا کے فاتحین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے اسٹیٹس مین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے ججز اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں, کمپیریزن نہ کرو بھائی. ہاں یہ بتا دو, دنیا یہ پہنچی یہاں تک اور امام الانبیاء ہمیں کیا تعلیم عطا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, لیکن حضور کی حیثیت اصل حیثیت ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. اور سنیں, جذبات کا اظہار بہت ہوتا ہے. ہمارے شہر کے ایک بڑے سیاستدان, ان کی شان میں گستاخی ہو گئی تو ان کی حمایت کرنے والوں نے پورا شہر جلا دیا. ایک بڑے اور سیاستدان کی شان میں گستاخی ہو جاتی تو وہ دھرنے دینا شروع کر دیتے یا سڑکوں پہ آنا شروع ہو جاتا, وہ پھوڑ پھوڑ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے. اس توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ کے ہم قائل نہیں ہیں. سوال اتنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو ادھر کہیں جذبات ان بیچاروں کے نظر آتے ہیں؟ کس کی خطر زیادہ ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی؟ شہروں کو تم بلاک کرو, جلا دو اپنے سیاست دانوں کے نام پر, اور آپ کے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تم بغیرت تو نہیں, ایمان ہے بھی کہ نہیں اندر؟ کم سے کم الفاظ کہہ رہا ہوں, یہ سادہ اور ہلکے الفاظ کہہ رہا ہوں, بغیرت تو نہیں ہے, ایمان ہے بھی کہ نہیں؟ یہ بواقعے آتے ہیں ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ورنہ سورج نکل آئے تو تھوک کر تھوکے مار کے اس کو بجانا چاہے, بجھ سکتی ہے اس کی روشنی؟ نہیں. تو جو مقام بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ کوئی کم نہیں کر سکتا, وہ منہ کی کھائے گا. مگر آپ کا میرا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ تمہارے جذبات کہاں ہوتے ہیں اور کہاں ہونے چاہیے اور نہیں ہوتے. تذکرہ تذکرہ, ذرا آپ نے کسی بزرگ اور بڑی شخصیت اور بڑوں کی بات کرے نا تو القابات پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں, القابات پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کیا ہے بھائی؟ اور یہ اچھے بڑے اصحاب علم, معاف کیجئے گا, اور دینداروں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اسے کہ آج دکھا رسالت میں آپ کے حوالے سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے بزرگوں کے اتنے لمبے لمبے نام, ہاں ماضی قریبی شخصیات کے اتنے لمبے لمبے القابات, پوسٹر بھرے ہوئے دیکھ لیجئے گا باہر کبھی, اتنے لمبے لمبے القابات پڑھنا بھی نہیں آئے گا آپ کے میرے بچوں کو. اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے درود کے چار الفاظ بھی 3 سیکنڈ میں جو ادا ہو جائیں ان کو بھی صحیح ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر مقام بلند ان کا ہے, مقام اونچا ان کا ہے, رتبہ ان کا بلند ہے, ادب اور احترام بھی سب سے بڑھ کر ان کا کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سائد کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی نشست سے مطالعہ کریں گے. اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ادب احترام ہم سب کو نصیب فرمائے.